إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه میرے محترم دینی بھائیوں نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہوا پیغام ہے اس کتاب کے پڑھنے سیکھنے سکھانے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے اور دوسروں کی زندگی میں لانے کی کوشش کرنے والے کے لیے خیریت کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ سارے لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ معلوم ہے کہ یہ کتاب سیکھنے کی کتاب ہے، اس کتاب کو سیکھنا چاہیے اور اس کتاب کو سکھانا چاہیے۔ کیا سیکھنا چاہیے؟ چونکہ کتاب عربی زبان میں ہے لہٰذا صحیح طور پر اس کو پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ پڑھیں اور وہ پڑھنا غلط ہو۔ تو حروف کی ادائیگی کے اعتبار سے صحیح طور پر پڑھنا سیکھنا، تجوید کے ساتھ میں ٹھیک ٹھیک اس کو پڑھنا۔ دوسرے، اس کتاب میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں اس کلام کے معانی کو سمجھنا کہ قل ہو اللہ احد کا کیا مطلب ہے، انا اعطیناک الکوثر اس کا کیا مطلب ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا کیا مطلب ہے۔ جو کچھ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں خصوصاً وہ صورتیں جو ہم کو یاد ہیں اور اپنی نمازوں میں جن کا اہتمام ہم کرتے ہیں، پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، کم سے کم ان کے معانی ہم کو معلوم ہو تاکہ ہماری نماز میں خشوع پیدا ہو اور ان صورتوں کو اور ان آیتوں کو سیکھنے، ان کے معنی جاننے کی وجہ سے ہمارے علم میں اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ ابھی آپ نے سنا قرآن انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تو قرآن کے معنی سیکھنا یہ انسان کے دین پر جمنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو قرآن کو سیکھنے میں قرآن کے الفاظ کا سیکھنا اور قرآن کے معنی کا سیکھنا، یہ دونوں باتیں آتی ہیں۔ بدقسمتی سے ایک بڑا طبقہ ہے جو قرآن کے الفاظ بھی نہیں سیکھتا ہے، ٹھیک سے نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، ٹھیک سے قرآن نہیں پڑھ پاتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا تو ہے لیکن قرآن میں کیا ہے اس کو معلوم نہیں۔ 50-60 سال کی زندگی گزر گئی لیکن پورا قرآن تو بہت دور کی بات ہے۔ جو قرآن اس کو یاد ہے اور جو پڑھنے کا اہتمام سالوں سے کر رہا ہے اس کا معنی اس کو معلوم نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، بس زبان سے کلمات ادا کر رہا ہے لیکن دل میں ذرا بھی اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے کہ واقعی میں کیا بول رہا ہوں۔ تو یہ تعجب کی بھی چیز ہے اور افسوس کی بھی ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے جتنی اس کی طاقت ہے، اور یہی مقصد ہے ان مجالس کا، اس سلسلے کا جو ہم نے جاری کیا ہے، تاکہ ہم آخری جو جز ہے قرآن کا جس کو ہم 30واں پارہ کہتے ہیں، اس میں جو صورتیں ہیں عام طور سے لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، ان کے معنی ہم جانیں، ان کو سمجھیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے علم میں اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ ہم نے سورت شروع کی ہے سورۃ النبا، نبع کا معنی ہے خبر، قرآن پورا کا پورا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی خبر ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ لیکن اس پیغام میں ایک بہت اہم بات جس کی خبر اللہ نے دی ہے وہ یہ کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کا حساب لیا جائے گا، اور پھر ان کی دنیاوی زندگی کے مطابق یا تو ان کو انعام ملے گا یا پھر وہ سزا کے حقدار قرار پائیں گے۔ اللہ کی طرف سے آخری فیصلہ ہوگا کہ کون صحیح تھا، کون غلط، اور کون حقدار تھا اور کون ظالم تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام اختلافات کے فیصلے اس دن کرے گا، اور انعام کے حقدار کو انعام دے گا اور سزا کے حقدار کو سزا دے گا۔ وہ فیصلے کا دن ہوگا جس کا اکیلا مالک اللہ ہوگا، مالک یوم الدین۔ لیکن شروعات ہوگی انسان کے دوبارہ زندہ ہونے سے، اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو محتاط بناتا ہے، دوبارہ زندگی ہے اور یہاں جو کیا اس کا حساب دینا ہے، بدلہ ملنے والا ہے۔ یہ احساس انسان کی دنیا کی زندگی کو صحیح کرتا ہے۔ اگر حساب کا خوف نہ ہو تو پھر انسان آزادانہ زندگی جیتا ہے۔ حساب کا ڈر جب زندگی میں آتا ہے، دل میں آتا ہے، تو پھر انسان اپنے اعمال کو دیکھتا ہے کہ کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے۔ زندگی میں سدھار آتا ہے آخرت کی فکر سے۔ لیکن ایک طبقہ ہے جو آخرت کو مانتا ہی نہیں، دوبارہ زندہ ہونا ہی نہیں ہے، اور جب زندہ ہی نہیں ہے تو حساب کاہے کا، اور حساب نہیں تو پھر سزا کاہے کی، تو دنیا ہی کی زندگی ہے، بس اسی کو جی لو، اور اس میں جب حساب ہی نہیں ہے تو پھر جیسا چاہے جیو، اور جیسا چاہے جیو کا مطلب یہ ہے کہ خوب انجوائے کرو، مزہ اڑاؤ، مزے کر لو، کوئی جنت انت نہیں ہے، بس اسی کو جنت بنا لو، کھاؤ پیو موج مستی کرو، پھر چاہے کسی کا چھین کے مزہ کرنا ہو، کسی کو ستا کے مزہ کرنا ہو، یا پھر آزاد بن کے مزہ کرنا ہو، کون پوچھنے والا ہے؟ یہ جو زندگی ہے یہ دنیا کو بھی جہنم بنا دیتی ہے، پھر یہاں طاقتور کمزور کا استحصال کرتا ہے، کمزور کچھ بھی نہیں کر پاتے اور طاقتور سب کچھ کر پاتا ہے۔ تو یہاں کی جو زندگی ہے اس میں بھی بگاڑ آتا ہے اگر دل سے آخرت کا عقیدہ اور آخرت کی فکر نکل جائے۔ آخرت کا عقیدہ نہ صرف انسان کو آخرت میں کامیاب کرتا ہے، وہ دنیا کی زندگی کو، معاشرے کو بھی اچھا معاشرہ بناتا ہے۔ یہ صرف اخروی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ دنیاوی ضرورت بھی ہے۔ اس سے نہ صرف انسان کے مرنے کے بعد کی زندگی بہتر بنتی ہے بلکہ آج کا ہمارا اپنا سماج بھی اچھا بنتا ہے۔ یہ انسان کی ایک ایسی ضرورت ہے کہ جو انسان اگر محروم ہو جائے سارا سماج جنگل بن جائے، اس سے بھی بھیانک۔ عجیب بات ہے کہ ایک ایسی چیز انسان کی اتنی بڑی ضرورت ہو اور وہ جھوٹ ہو۔ جھوٹ نہیں ہے، وہ سچ ہے، ایک دن آنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اس دن کے آنے کے امکان اور اس دن کے احوال اور احوال کو ذکر کیا ہے۔ شروعات میں ذکر کیا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد بتایا ہوگا تو کیا ہوگا، اچھوں کا انجام بروں کا انجام دونوں اللہ نے اس میں بیان کیا ہے۔ تو اس صورت میں بہت ساری باتیں آخرت کے بارے میں ہیں، لیکن شروعات کے حصے میں اللہ نے اس اختلاف کو بیان کیا جو اس دور میں تھا، 50 قسم کی باتیں لوگ کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم یہ مانتے ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر اس پر بھی غور کر لو جو بتایا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ امام شنقیطی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، 4 قسم کی دلیلیں قرآن کریم میں دی ہیں آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کے اعتبار سے، یاد ہیں سب کو؟ 1، آسمان و زمین کی تخلیق، جو اللہ اتنا بڑا آسمان اور زمین پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو نہیں پیدا کر سکتا، 1-2، بارش کا برسنا اور زمین سے اناج کا، پھلوں کا، غذا کا اگنا، تو جو اللہ گٹھلی سے آم پیدا کر سکتا ہے، بیج سے پیداوار نکال سکتا ہے، وہ اس زمین سے انسان کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر سکتا ہے۔ تین، انسان کا عدم سے وجود میں آنا، پانی کے قطرے سے، نطفے سے اس کا جاندار مخلوق بن کر ماں کے پیٹ سے نکلنا اور اس کے بعد زندگی بھر کے مرحلوں کو طے کرتے ہوئے بڑھتے جانا، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو انسان بے جان مادے سے پیدا ہوا وہ دوبارہ بے جان ہونے کے بعد بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ جس نے بے جان چیز سے اس کو جاندار بنایا، دوبارہ بے جان ہو جائے گا، پھر جاندار بنا سکتا ہے۔ جو ایک بار ہو گیا وہ دوسری بار بھی ہو سکتا ہے۔ تین، انسان کا تیسرا ہو گیا نا، ہاں چار، چوتھی چیز انسان کا سونا اور جاگنا، کہ سونا انسان کی زندگی کا ایک اعتبار سے انقطاع ہے، یہ سیمی موت ہے، یہ آدھی موت ہے ایک اعتبار سے، چھوٹی موت ہے ایک اعتبار سے۔ ایک آدمی مردہ میت کی طرح پڑا رہتا ہے، جیسے ایک لاش لٹا دی گئی ہو، اگرچہ اس میں روح ہوتی ہے، اس میں جان ہوتی ہے، لیکن ایک اعتبار سے وہ زندہ ہوتا ہے، لیکن ایک اعتبار سے گویا کہ مرا ہوا ہوتا ہے۔ روزانہ وہ اپنی اس دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، کٹ ہو جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ اٹھتا ہے۔ یہ دوبارہ اٹھنا اس بات کو سمجھنا آسان کرتا ہے کہ جب یہ روزانہ ہو رہا ہے تو پھر سے ایک بار بڑے طور پر کیوں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جو ہم نے پچھلے دروس میں دیکھی تھی، ان کو یاد رکھنا زندگی بھر۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، اب دیکھتے ہیں، دس باتیں میں نے ذکر کی تھیں، شیخ نے بھی دس بتائے، میں بھی دس بتا رہا ہوں۔ دس باتیں کیا ہیں؟ دس باتیں اللہ تعالیٰ نے بطور ثبوت کے ذکر کی ہیں دوبارہ زندگی ممکن ہے۔ وہ دس باتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، زمین کا بچھونا بنانا۔ دو، پہاڑوں کا میخیں کھونٹے بنانا۔ تین، انسان کو جوڑے بنانا۔ چار، نیند کو راحت اور سکون بنانا۔ پانچ، رات کو ڈھانپنے والی بنانا۔ چھ، دن کو وقت معاش بنانا، کمائی کے لیے اجالے والا وقت۔ نمبر سات، سات مضبوط آسمان بنانا۔ نمبر آٹھ، سورج کو روشن چراغ بنانا۔ نمبر نو، بادلوں سے موسلا دھار پانی بارش برسانا۔ نمبر دس، زمین سے اناج و نباتات اگانا۔ کتنے ہوئے؟ بس ان دس چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے استدلال میں پیش کیا ہے کہ آخرت کی زندگی، دوبارہ جی اٹھنا بالکل ممکن بلکہ یقینی ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو باتیں اللہ نے ذکر کی جن کی جوڑی ہے، مختلف آیات میں قرآن میں یہ جوڑی سے آیا ہے، پہلی اور دوسری چیز، وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، الم نجعل الارض مہادا والجبال اودادا۔ آخرت کا انکار کرنے والے، دوبارہ زندگی کا انکار کرنے والے ذرا غور کریں، الم نجعل الارض مہادا، سوال کی شکل میں غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، قرارگاہ نہیں بنایا، گہوارہ نہیں بنایا، ماں کی گود کی طرح سیف نہیں بنایا؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور کیا ہم نے پہاڑوں کو خیمے کے کھوٹوں کی طرح میخیں نہیں بنایا، زمین کے سینے میں ان کو پیوست نہیں کیا؟ آخرت سے اس کا کیا تعلق؟ چار چیزوں میں سے یہ کہاں آتا؟ چار دلیلیں ہیں آخرت کی، یہ کہاں آتا ہے؟ ہاں پہلی میں، آسمان و زمین کی تخلیق، اس میں سے زمین کا ذکر کیا جا رہا، اور زمین میں کیا؟ پہاڑ۔ لیکن پہلی بات کیا ہے؟ الم نجعل الارض مہادا، مہاد اور مہد یہ بچھونے اور گود کے لیے استعمال ہوتا ہے، بڑوں کے لیے بچھونا، بچوں کے لیے ماں کی گود، جو ایک دم سیف ہوتی ہے، غفلت میں بھی آدمی سو جاتا ہے بچھونے پر، چلو بھائی رات ہو گئی سو جاؤ، اس کو سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے کہ یہی رہوں گا، صبح میں کہیں پھینک نہیں دیا جاؤں گا، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے بچھونے پر وہ سوتا ہے۔ ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں جیسی چلا جاتا ہے، روتا ہوا بچہ بھی کیا ہوتا ہے، سوتا ہوا بچہ بن جاتا ہے، اس کو سکون اطمینان اس میں ہوتا ہے۔ الم نجعل الارض مهادا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونے کی طرح بالکل پھیلا کر محفوظ نہیں کر دیا؟ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ نے بات بیان کی اور مختلف الفاظ اس کے لیے آئے، دیکھتے ہیں کون سے الفاظ ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، فراش اس کو بنا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا۔ فراش بچھونے کو بولتے ہیں، سونے کے لیے جو زمین پر بچھاتا ہے آدمی، چادر، گادی یا جو بھی ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، فراش، جو فرش پر بچھایا جاتا ہے، بچھونا، تو اللہ نے اس کو فراش بھی کہا ہے۔ پھر کہا سورہ زخرف میں آیت نمبر 9-10 میں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی اگر آپ ان مشرکین سے، منکرین سے پوچھو، من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو ضرور وہ کہیں گے کہ ان کو اس نے پیدا کیا ہے جو بڑا زبردست غلبے والا ہے اور بہت علم والا ہے۔ یہ دو نام بہت عجیب ہیں اور آنا یہاں پر قابل غور ہے، لَيَقُولُنَّ، اور مشرکین کا عقیدہ ذرا دیکھیے، اے نبی اگر تو ان سے پوچھے گا کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، بابا نے، کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے لَيَقُولُن، لام ہے اور نون ہے دونوں بھی تاکید کے لیے، لَيَقُولُن، پکی بات ہے کہ وہ یہی کہیں گے، لَيَقُولُن، کون، خلقہن، ان کو پیدا کیا سب کو، کس نے، العزیز العزیز العلیم، اس نے جو بہت زبردست ہے، العزیز ہے ہر چیز پر غالب، کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں، کوئی اس کے خلاف بغاوت کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا، اور وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، العزیز، جس کی کائنات میں چلتی ہے، جس کا حکم چلتا ہے، جو سب پر غالب ہے، جو زبردست ہے، ذرا بھی کمزوری کا شائبہ جس میں نہیں ہے، العزیز، دوسرا العلیم، علم والا ہے۔ کسی بھی چیز کی تخلیق کے لیے، نفاذ کے لیے، کمال درجے میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا کنسٹرکٹ کرنے کے لیے، کریٹ کرنے کے لیے، دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک قدرت اور دوسرے علم۔ علم نہ ہو تو غلط بنے گا، مشین بنا دی، بعد میں پتا چلا آئل لیک ہو رہا ہے، ہاں روبوٹ بنا دیا، پتا چلا 80 لوگوں کو مار ڈالا اس نے، معلوم ہی نہیں تھا یہ ایسا چلتا ہے، غلط چل گیا، غلط علم کی بنیاد پر بنایا، غلط بنا۔ علم تو ہے لیکن بنانے کی قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ انجینئر صاحب تو آ گئے ہیں، مزدور نہیں آئے، کام کیوں رکا ہوا ہے، بولے میں صبح سے آگے بیٹھا ہوا ہوں، ایک بھی مزدور نہیں ہے، تو خاکہ تو بنا ہوا ہے عمارت کا اور پرفیکٹ ہے، بیسٹ بلڈنگ ہے، یہ بنے گی تو بہت زبردست بنے گی، بنانے کے لیے طاقت والے مزدور نہیں ہے۔ تو قدرت اور علم، یہ دو چیزیں کمال درجے میں ہوں گی تو کمال درجے کی مخلوق بنے گی، دونوں میں سے ایک میں بھی عیب ہوگا تو بنی ہوئی چیز میں عیب ہوگا۔ اللہ کے پاس کمال درجے کی قدرت ہے اور کمال درجے کا علم ہے۔ آسمان و زمین، سورج چاند کے بعد ذالک تقدیر العزیز العلیم، وہاں بھی وہی کہا اللہ نے، رات دن کا نظام قائم کرنا، سورج چاند برابر پابندی سے ان کا نظام میں بندھے رہنا آسان کام ہے، ٹریفک پولیس سے کنٹرول نہیں ہوتا، اور سورج چاند بغیر کسی کے کنٹرول کیے برابر برابر بولتے ہیں، افطاری کتنے کی ہے، ریکارڈ میں دیکھ جلدی، اور ریکارڈ ہمیشہ صحیح، سالوں سال صدیاں گزر جائیں اور وہ قاعدہ بالکل پابند رہے کہ سائنٹسٹ برابر بولے کل کا تمہارا ٹائم اتنا ہے، سن سیٹ تمہارا اتنے بجے کا ہوگا، سن رائز اتنے بجے کا ہوگا، ڈان اتنے بجے کا ہوگا، سائنسداں بول پا رہا ہے، سائنسداں سورج نکال رہا، وہ بتا رہا کہ یہ قانون میں بندھا ہوا ہے، ہم نے سالوں اسٹڈی کرنے کے بعد بتایا تم کو ایسا ہی ہے، آگے پیچھے ہوگا نہیں، اتنا ٹرین لیٹ ہوتی کہ نہیں، فلائٹ، بس، آپ ہوتے نا، سب لیٹ ہوتے ہیں، سورج خود سے چل رہا ہے لیکن کبھی لیٹ نہیں ہوتا، ہم لوگ ایک دم عقل والے، سمجھدار، پڑھے لکھے، لیکن ہم لوگ لیٹ ہوتے، سورج کیوں نہیں لیٹ ہوتا؟ اب دیکھیے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، زبردست ہے وہ، جس چیز کو نافذ کرنا چاہے وہ نہیں ہو، ایسا ہوتا ہی نہیں، اور اس کے نفاذ میں علم کا کمال ہے، ذرا بھی مسٹیک کی پاسبلٹی نہیں ہے۔ یہ مسٹیک کب ہوتی؟ نہیں جاننے سے، بھولنے سے، نہیں جاننے سے، بھولنے سے، ہاں، نہیں جاننے سے، اور بھولنے سے نہیں ہوتی نا، سجدہ سہو کیوں کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ نا لا یضل ربی ولا ینسا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا دعوت دیتے وقت فرعون کو، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب غلطی بھی نہیں کرتا اور میرا رب بھولتا بھی نہیں، مسٹیک بھی نہیں کرتا اور بھولتا بھی نہیں ہے وہ۔ تو اللہ کے ہاں علم کا کمال ہے، قدرت کا کمال ہے، العزیز العلیم، کہا کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کون بنایا، تو جواب میں کہیں گے، یقیناً کہیں گے، خلقہن العزیز العلیم، ان کو اس نے، یعنی اس کائنات کی نظام کو دیکھ کے دو چیزوں کا تو احساس یقیناً ہوتا ہے، بنانے والا زبردست ہے اور کیا علم ہے اس کا، ہر چیز اپنی جگہ پر۔ انہیں دو نام کیوں آ رہے ہیں یہاں پہ؟ اور بھی تو نام ہے اللہ کے، اور بھی پہلو ہیں کائنات کے، رحمت کا بھی پہلو یہاں پر ہے، لیکن آپ دیکھیے دو چیزیں ہیں، العزیز اور العلیم، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، سمندر، پہاڑ، یہ وہ پورا نظام، اور پیداوار اور جاندار، ان کی غذا کا نظام، سب دیکھ کے ایسا لگتا کہ اتنا پرفیکٹ ہے اور برابر چل رہا ہے، اور پھر جتنا انسان دنیا کے باہر سورج، چاند، ستارے اور پورے گیلیکسیز اور ان کو دیکھے، گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ زمین کا آگے آپ دیکھیے پہاڑوں کا جو معاملہ ہے، زمین کے نیچے لاوا ہیں، ہم لاوے پر چٹائی بچھا کے بیٹھ رہے اٹھ رہے ہیں، جو جیولوجی جانتا ہے اس کو معلوم ہے کہ نیچے جو ہے لاوا کھولتا ہوا لاوا ہے، اس کے بس ایک روٹی کی طرح پرت ہے، اس کے نیچے پورا لاوا ہے، ناریل ہوتا ہے نا، اس کا جو سخت حصہ نکال دو اندر کا پورا لاوا ہے، زمین ایسی ہے، وہ توڑ کے نکالتے نا، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، نرم ناریل آ جاتا ہے، لیکن اوپر کا جو حصہ ہے بس اتنا، اس سے بھی کم سخت ہے، ویسا ہے، اس کے بعد پورا اندر لاوا ہے۔ گھبراہٹ ہوگی آدمی کو، کائنات پر غور کرے گا، سورج آگ کا گولا ہے، آگے آئے گا وہ بھی، کیسا اللہ ہے، کتنا غلبے والا، کتنی قدرت والا ہے، جو ان ساری مخلوقات کو اس نے پابند کر رکھا ہے، سمندر ہمیشہ اپنی حدوں میں رہتا ہے، سورج ہمیشہ چپ چاپ اپنے فاصلے پر رہتا ہے، ہوائیں طاقتور رہتی، کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے کہ ہوا کتنی طاقت والی رہتی نا، ہوا بہت اچھی ہے، ہاں لیکن ہوا ایسی بھی ہو سکتی ہے، کبھی کبھی وہ چلا دیتا ان کو، ایسا بھی روزانہ ہو سکتا تھا، کبھی کبھی ہوتا ہے، بارش، زمین، زلزلے، قدرت والا وہ ہے، لیکن اس نے پابند، وہ کبھی کبھی ہوتا، روز کیوں نہیں ہوتا؟ تمہارے بسنے لائق زمین کو بنایا گیا ہے۔ تو کہا لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي وَاللَّهِ، جس نے جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بالکل بچھونے کی طرح بنا دیا، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پا سکو، ہدایت پا سکو، دونوں اعتبار سے منزل مقصود تک پہنچ سکو، اور اس پر غور کر کے اللہ تک پہنچنے کا راستہ پالو، ہدایت تم کو ملے، گھر کو بھی پہنچو اور اللہ تک بھی پہنچو، منزل تک بھی پہنچو، جنت تک بھی پہنچو۔ جس نے زمین کو کیا بنایا؟ مہد۔ تو یہاں پر کیا لفظ استعمال کیا؟ مہدن۔ الم نجعل الارض مہادا، مہاد اور مہد ایک ہی ہے، تو مہد بھی اس کو کہا گیا، آگے بھی آئے گا مریم کے لیے۔ تو مہد بنایا گود کی طرح، سیف، بچھونے کی طرح، بالکل فلیٹ۔ کرسی پہ سونا کتنا مشکل ہے، ہاں، ٹرین میں، بس میں، آدمی کبھی دائیں کبھی بائیں ہوتا رہتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ بچھونا آدمی ایک دم جب تک کہ سیدھا سوتا نہیں، نیند نہیں آتی بھائی میرے کو۔ زمین کو ایسا بنایا اللہ نے، فلیٹ بنایا۔ الم نجعل الارض مہادا، اور کہا وجعلکم فیہا سبلا، اور وجعلکم فیہا سبلا، اور اس میں راستے بنا دیے، کہ زمین بالکل فلیٹ ہے اور اس میں کیا ہے؟ راستے ہیں کہ ایک بستی سے دوسری، ایک شہر سے دوسرے شہر کو تم پہنچ سکو۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ تہتدون، ہدایت کے کئی پہلو ہیں اور کئی مراحل اور کئی مراتب ہوتے ہیں۔ راستے کا جاننا، راستے پر چلنا، منزل پہ پہنچنا، یہ تینوں چیزیں ہدایت میں آتی ہیں، تاکہ تم کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ مل جائے، غور کر کے کہ اس سب کو بنانے والا، اس نے یوں ہی کھیل تماشے کے طور پر اس کو نہیں بنایا، اس کا ایک پرپز ہے، اور یہ اپنے آپ نہیں بنا، بنانے والا ایک ہے۔ لعلکم تہتدون، ان راستوں پر چل کے تم اپنے گھر تک، اپنی منزل تک پہنچ سکو، لیکن ان راستوں کو اور اس زمین کی بناوٹ کو اور آسمان و زمین کو دیکھ کر تم ان کے بنانے والے تک پہنچو۔ لعلکم تہتدون۔ تو قرآن میں زمین کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو، تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا اور مہد بنایا، یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 9-10 ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے اس کو بسات بتایا، بس عطا سے ہے، یہ پھیلا دینا اس کو۔ زمین کیسی ہے؟ اب مسجد میں ہی دیکھیں ہم لوگ بیٹھے ہیں، کبھی یہ کوئی اوپر بیٹھا ہے، کوئی نیچے بیٹھا ہے، کوئی نیچے ایک دم بیٹھا ہے۔ زمین ایسی ہوتی تو کیا کرتے آپ؟ انڈے رکھنے کا ٹرے دیکھیں آپ، پوری زمین ایسی ہوتی بیٹھنے کے اعتبار سے، چلنے پھرنے کے اعتبار سے، تو کیا کرتے آپ؟ ہاں، ایسی زمین ہوتی تو ہے، ایسی زمین نہیں ہے۔ میدان ہے، پھر پہاڑ آ جاتے ہیں، پھر میدان چلتے رہتے ہیں، پھر کہیں پہاڑ آتا ہے، لیکن پہاڑ 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 ایسا ہوتا تو کیا کرتے آپ؟ پوری زمین ایسی، انڈے کی ٹرے تو معلوم ہے نا، تھوڑا ایسے ہی سمجھ میں آتا ہے، فریج میں رکھی ہوئی ہوتی ہے آپ کی، بالکل لگاتار ہے وہ۔ ہمارا حال بھی انڈوں کی طرح ہوتا، پھر کیسے رہ پاتے اس زمین پر، کیسے چل پاتے ہم، کیسے گھر بنا پاتے اس کے اوپر؟ اللہ نے کیسا بنایا اس کو؟ میدان کی طرح بنایا ایک دم۔ ایک جگہ کہا واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بساط بنایا، پھیلی ہوئی، بچھونے کی طرح، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ اس میں تم وسیع راستوں پر چل سکو۔ بتائیے راستے کیسے بن پائیں گے اگر زمین فلیٹ نہ ہو؟ تو فلیٹ سے مراد میدان کی طرح، گول کا انکار میں نہیں کر رہا ہوں، گھبرائیے مت، سائنسدانوں کا معاملہ ہے، دیکھیں کیا ہے، فلیٹ ہے یا گول ہے۔ لیکن ہمارے حساب سے فلیٹ ہی ہے، گھر سے آپ آئے نا یہاں تک، اس حساب سے فلیٹ پکڑ کے چلو تو ہمارے لیے کیسی ہے وہ؟ ہاں بالکل بچھونے کی طرح ہے ایک دم، کہ آدمی اس میں آسانی سے چل سکے، یہ نہیں کہ ایک دم اچانک چلتے چلتے آ گیا کھائی آ گئی، پھر اس کے بعد پھر کھائی آ گئی، پھر کھائی، کیسے انسان سفر کر پاتا دنیا میں بتائیے؟ اس کی زندگی اسی میں چلی جاتی، کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ایک آدمی کا گھر سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ نے کیسا بنایا زمین کو؟ بالکل ایک دم ہموار بنایا، جیسا بچھونا ہوتا ہے آدمی کا، کئی معنی اس کے اندر ہیں۔ تو ایک اس کو کہا بساط ہے، یہ کس اعتبار سے ہے، کن پہلوؤں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں؟ نمبر ایک، زمین کا پھیلاؤ ہونا، دوسرے زمین کا رہنے لائق ہونا، تیسرے زمین کا امن و امان والی ہونا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورہ رعد میں آیت نمبر 3 میں، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعْلَ فِيهَا رَوَاسِ، وہی تو اللہ ہیں جس نے تمہارے لیے زمین کو پھیلا دیا۔ مد کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، زمین میں کیا ہے؟ پھیلاؤ ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے کیا کر دیا؟ پھیلا دیا، گھر بنا سکتے اس کے اندر، ہم لوگ سفر کر سکتے اس کے اندر آسانی سے۔ تو یہ آسان رہنے لائق زمین بالکل ہمارے لیے پھیلی ہوئی زمین ہے۔ دوسری جگہ کہا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی، کیا وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار گاہ بنایا، رہنے لائق، یہاں پر پھیلانا اس اعتبار سے کہ تم یہاں رہ سکو، سٹیبل یہاں پر تم رہ سکو، سکون سے یہاں رہ سکو۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، اور اسی زمین میں تمہارے لیے نہریں بنا دی ہیں۔ زمین ہے، پھیلی ہوئی زمین ہے، گھر بن رہے ہیں، بلڈنگز بن رہی ہیں، سکولز بن رہے ہیں، دواخانے بن رہے ہیں، اور میدان بن رہے ہیں، چراگاہیں ہیں، جانور چل رہے ہیں اس کے اندر، میدان میدان میدان، زمین زمین فلیٹ اس طرح سے چل رہی، پھر اس میں راستے ہیں، لوگ ایک جگہ سے، ایک گاؤں سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، لوگوں کو کنیکٹ کر رہے ہیں راستے، پھر اس میں نہریں ہیں، ندی ہیں، تالاب ہیں، پانی ہے، آرام سے چل رہا ہے، یہی نہیں کہ ہمیشہ اوپر سے نیچے گرتا ہے، ایسا بھی ہے کہ کنارے جا کے اس میں سے پانی لے سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کپڑے دھو سکتے ہیں، اس میں کشتیاں چل سکتی، یہاں سے وہاں سفر کر کے اس میں بھی جا سکتے ہیں، مچھلیاں اس میں سے پکڑ سکتے ہیں، اس زمین کے اوپر پانی بھی ہے، نہریں بھی اس کے اوپر سے بہتی ہیں، راستے بھی اس میں بنے ہوئے ہیں۔ کس نے بنایا؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، اور انہی اسی زمین میں تمہارے لیے نہریں بھی بنا دی، وجعل لها رواسی، اور اس کے لیے کھونٹے بنا دیے، رواسی، آگے وہ بھی آ رہا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کئی الفاظ، بساط، مہد، مہاد، اور قرار، اور مد الارض، کئی الفاظ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ مہاد کا لفظ یا مہد کا لفظ ایک اور جگہ بھی آیا ہے، ماں کی گود کے طور پر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، مریم جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنے کلمے سے ان کے بطن میں روح ڈال دی عیسیٰ علیہ السلام کی، بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور گود میں آگے پیدا ہو کے، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو مریم اپنی قوم کے پاس لوٹیں اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے، اٹھائے ہوئے، قوم نے جب دیکھا نکاح تو ہوا نہیں، بچہ کہاں سے آیا؟ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، فوراً قوم کہنے لگی اے مریم تو بہت بڑا گناہ لے کر آ گئی، پاپ لے کر آ گئی، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوءا وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ کوئی برا آدمی تو نہیں تھا اور تیری ماں فاحشہ عورت نہیں تھی، اچھے خاندان کی ہو کے تو یہ کیا کر بیٹھی؟ قوم کیا سمجھ رہی ہے؟ یہ ناجائز اولاد ہے، زنا سے پیدا ہونے والی اولاد ہے، اچھے گھر کی ہے، باپ نیک انسان ہے، ماں پاک باز عورت تیری ہے، اچھے گھر کی ہو کے تو ایسا کیسا کام کر دی، بغیر نکاح کے اولاد لے کر آ گئی قوم میں۔ فاشارت الی، حضرت مریم نے کوئی جواب دیا نہیں، کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا۔ فاما ترین من البشر، جب تم کو کوئی آدمی دکھائی دے تو تم کیا کہو؟ فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، تو کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کے لیے نذر کا روزہ رکھ لیا ہے، تو آج میں کسی بھی انسان سے بات کرنے والی نہیں ہوں۔ فاشارت الی، مریم نے کیا کیا؟ اس سے پوچھو۔ فاشارت الی، قالوا، پبلک میں جب دیکھا بچے کی طرف اشارہ کریں، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا اے مریم، بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہو، ماں کی گود میں بچہ ہے، اس بچے سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مہد کہاں ہے؟ وہ تحملہ، گود میں لیے ہوئے ہیں، گود جو ماں کی گود ہوتی ہے ویسے زمین تم کو سنبھالے ہوئے ہیں، سیف۔ بچہ کہاں سیف رہتا؟ ہاں جیسے ماں کی گود میں بچہ ہوتا ہے، تم کو زمین ایسی بنا دی گئی کہ آرام سے آدمی سوتا۔ اب آپ کو مثال کے طور پر، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے اور جنگل میں آپ ہو اور وہاں لیٹے، آپ بچھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، اوڑھنے کے لیے بھی کچھ نہیں، نیند آئے گی؟ جو جنگل میں رہنے والا اسی کو آئے گی، نہیں تو نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ ہاں خوشی سے، ماشاءاللہ جنگل میں آ گئے، ہاں خوشی سے منگل کرنا ہے یہاں پر، کیوں؟ ڈر کی وجہ سے۔ کیا ڈر ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ڈر انسان کے سکون کو چھین لیتا ہے، لیکن دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اگر ہر لمحہ زلزلہ آتا تو، ہر لمحہ طوفان آتا تو، ہر لمحہ سیلاب آتا تو، ہر جگہ جنگلی جانور گھوم رہے ہوتے، بڑے بڑے بچھو، سانپ اور ہاں شیر اور نہ جانے کب سب ہم کو کھانے کو دوڑ رہے ہیں، کیا ہوتا؟ زمین کو اللہ نے کیسا بنا دیا انسان کے لیے؟ سیف، جیسے ماں کی گود ہوتی ہے، سکون سے آدمی چل رہا پھر رہا۔ گھر کو آپ کہاں جانے والے؟ آپ کو کنفرمڈ ہے نا کہ میرا گھر جہاں وہی رہے گا؟ سوچیے اگر ایسا ہوتا کہ زمین بالکل کانچ کی طرح ہوتی اور گھر اس پر ہاں رکھے ہوئے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، میرا گھر کہاں مل رہا ہی نہیں، تو کیا کرنا پڑا ہوتا آپ کو؟ فائنڈ مائی آئی فون والا کرنا تھا، اپنا گھر ڈھونڈنا پڑا ہوتا، ابھی معلوم نہیں کدھر ہے میرا گھر۔ لیکن آدمی زمین کو ایسا بنایا اللہ نے کہ آدمی گھر وہاں بناتا ہے، زمین اتنی سخت بھی نہیں کہ نہ کچھ بو سکے نہ اس میں کچھ ٹھونک سکے، اور اتنی نرم بھی نہیں دلدل کی طرح سے کہ آدمی پاؤں رکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، دونوں کے بیچ میں ہے۔ پھر کہیں سخت بھی بنایا تاکہ سمجھ میں آئے پوری بھی ایسی ہو سکتی تھی، کہیں نرم بھی بنایا کہ ایسے بھی ہو سکتی تھی، لیکن بیچ میں جو ہے وہ ہمیشہ عام طور سے ہے، مٹی مٹی مٹی، خالی پتھر نہیں ہے کہ آدمی اس میں کچھ اپنا گھر یہ وہ سب بنا سکتا ہے، اس میں بنیادیں نیچے رکھ کے اوپر تعمیر باقی رکھ سکتا ہے، ورنہ آدمی کو اپنا گھر ڈھونڈنا پڑا ہوتا ہمیشہ، معلوم نہیں گھر میرا کہاں گیا، معلوم نہیں امریکہ میں گیا یا انگلینڈ میں چلا گیا، جاتے 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 کہاں چلا گیا معلوم نہیں۔ ہوتا ایسا نہیں، آدمی سکون سے دنیا میں اپنی دکان، اپنا مکان، اپنی گھر گرہستی اور سارے معاملات برابر، یہاں اطمینان سے رہنے لائق دنیا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، لیکن یہ پہلے سے بنی ہوئی ہے، انسان کے آنے سے پہلے بنی ہوئی ہے کہ زمین میں اگانے کی صلاحیت ہے، زمین میں یہاں پر کچھ عمارتیں بنانے کی استعداد ہے، یہاں کا ماحول، ہوا انسان کے لیے سانس لے کر جینے لائق ہے، یہاں بادل بھی بنتے ہیں جس سے بارش برستی، انسان کے لیے پانی کا انتظام ہوتا ہے، یہاں زمین ہے تو یہاں نہریں بھی ہیں، یہاں دریا بھی ہیں، یہاں انسان کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قراراً، جیسے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ امن جعل الارض قراراً، وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے کیا بنایا؟ قرار، رہنے لائق۔ انسان کے لیے یہاں پر انسان کی رہائش ہو سکے، وہ رہ سکے یہاں پر، ایسا بنایا اس نے۔ کیا اس کو علم نہیں ہوگا کہ انسان کے لیے کیا اس کی ضرورت ہے؟ جس نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کے لیے لائق دنیا بنایا، کتنا قدرت والا اور کتنا علم والا ہوگا؟ ابھی آیا بھی نہیں تھا، دنیا میں آیا تھا وہ۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، ابھی تک زمین پہ آیا نہیں تھا وہ، لیکن اس سے پہلے کیا بنی ہوئی تھی؟ زمین۔ اس کے لائق تھی کہ نہیں تھی؟ اس کے علاوہ کوئی اور پلانٹ اپنے کو ملا جہاں جا سکتے؟ اب تک، فیوچر کی بات نہیں کر رہا میں، ابھی ہے اپنے پاس، میں جا رہا ہوں، بہت حالات سیاسی خراب ہے، کہاں جا رہا؟ میں دوسرے پلانٹ پہ جا رہا ہوں۔ ہے ایسا کچھ آپ کی نظر میں جہاں جا سکتے آپ؟ یعنی آپ جہاں ہیں وہی آپ کے لیے صحیح ہے، ایسا کیوں؟ یہاں ڈال دیا، دیکھو میں یہاں آ گیا، کیسا معلوم نہیں بیکٹیریا کا کچھ ریاکشن ہو گیا، میں پیدا ہو گیا یہاں پہ، کہیں اور جانا چاہیے، زیادہ صحیح یہ نہیں ہے وہ ہے، ایسا ہے؟ سالوں سال سائنسدان دیکھ رہے دور تک ڈھونڈ رہے، یہاں مٹی ہے تو پانی نہیں، وہاں پانی ہے تو ہوا نہیں، وہاں ایسا ہے تو ویسا ہے، یہاں زلزلے ہیں، یہاں پر آگ ہے، یہاں ٹیمپریچر ایسا ہے، رہنے لائق کیا ہے اپنے لیے؟ کون سا پلانٹ ہے؟ ایسا کیوں؟ جہاں آپ ہیں وہی آپ کے لیے رہنے لائق ہے۔ بنانے والے کو معلوم تھا اس کے لیے یہی لائق ہے۔ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا آپ کے لیے ہموار کر دی گئی، یہ کس بات کی علامت ہے؟ وہ بڑی قدرت والا ہے اور بڑے علم والا ہے، اس کو معلوم ہے انسان کو کہاں رکھنا چاہیے، اس کو معلوم ہے انسان کے لیے کیا مناسب ہے، کیسا موسم لگے گا اس کو، کس موسم میں جی سکتا یہ، کیسا ماحول اس کو چاہیے، کیا غذا اس کے لیے چاہیے۔ آ گیا پلانٹ کے اوپر، یہاں پہ کھانے کو کچھ نہیں آتا، ہاں یہاں پر لکڑی ہے صرف، بس چباتے بیٹھو دن بھر، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پھل پھول یہاں پر، اناج ترکاری، پھر مچھلیاں، گوشت، جانور، سواری کے لیے چوپائے، یہاں ہر چیز موجود اس کے لیے ہے۔ اس زمین کو اللہ نے کیا بنایا اس کے لیے؟ قرار گاہ، رہنے لائق۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ اللہ کی قدرت کی علامت ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے جو اتنی بڑی زمین بنایا تیرے لیے، باقی تو چھوڑ دے، اس کا علم اور اس کی قدرت کتنی ہے، جس نے تیرے لیے پورے پلانٹ کو تیرے مطابق بنایا، تجھ کو نہیں بنا سکتا ہو، یہاں کا ٹیمپریچر، یہاں کا موسم، یہاں کی سارا نظام اور یہ ساری چیزیں، غذا سے لے کے سب کچھ تیرے لیے جس نے اتنا بڑا بنایا، تو کیا ہے، تجھ کو واپس پیدا نہیں کر سکتا ہو، جو اتنا مینٹین کر رہا ہے پورے اس نظام کو، تو کیا چیز ہے، تو بول رہا میرے کو پیدا نہیں کر سکتا ہے، وہ قادر ہے اس کو تجھ کو پیدا کرنے پر۔ تو جس نے زمین کو تیرے لیے کیا بنایا؟ قرار گاہ، رہنے لائق، ہیبیٹیبل، تیرے لیے بالکل فرش کی طرح، بچھونے کی طرح سیف بنایا، رہنے لائق بنایا تیرے لیے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ نمبر دو، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو کیا بنایا؟ میخیں۔ اوتاد وتد کی جمع ہے، اوتاد کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے ٹینٹ دیکھا ہے، خیمہ، جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ سفر کرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا ہے، آپ کی بستیوں میں بھی کبھی کبھی آتے ہیں، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کپڑے کا ٹینٹ باندھتے ہیں، اس کے لیے رسیاں لگی ہوتی ہیں، کھونٹے ٹھوکتے ہیں اس کے اندر، یہاں ادھر ادھر چار پانچ کھونٹے ٹھوکتے، اور بیچ میں ایک بڑی لکڑی رہتی ہے اور وہ کیا بن جاتا ہے، وہ خیمہ، کیا بولتے اس کو، ہاں ٹینٹ، اور دوسرا کیا بولتے اس کو، ہاں تمبو، تمبو، ٹھیک تمبو، تمبو تو تمبو، آپ اگر تمبو بول رہے تو تمبو. اس میں درمیان میں ایک لکڑی ہوتی ہے جو اس کو رہنے کے لیے، آدمی چلے پھرے بیٹھے اس میں، ورنہ سر پہ چادر کی حصہ ہو جائے گا تو بچھونے کے نیچے چلا گیا ہو، ٹینٹ بنتا ہے. لیکن کپڑا اگر چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا، سمٹ جائے گا. اس کو گھر کی طرف پھیلانے کے لیے کیا کرنا پڑتا، اس کو رسیاں رہتی ہیں، اور رسیوں کو کیا کرنا پڑتا زمین میں، وہ کیا کرتے اس کو، اس پورے ٹینٹ کو پکڑ کے رکھتے ہیں، اس کو بالکل وہ خیمہ جو ہے قائم رہتا ہے ان کھونٹوں کی وجہ سے. کھونٹے کا زیادہ حصہ اندر رہتا کہ باہر، تھوڑا سا ٹھوک دیتے بس چھوڑتے، ایسا کرتے کہ زیادہ اندر تک ٹھوکنا، جتنا مضبوطی کس سے آتی ہے، زیادہ اندر ٹھوکنے سے یا بار بار رکھنے سے. آپ کیل ٹھوکتے تو کیا کرتے، تھوڑا سا ٹھوکتے نا ایک دم بس، کیا کرتے آپ، مضبوطی کے لیے کیا کرنا پڑتا، اچھے سے پورا اندر جانا ہو اچھے سے مضبوط ٹھوک دیتے، جتنا اندر جائے گا اتنا مضبوطی زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ بتا رہا پہاڑ ایسے ہی ہے، وہ جو کھوٹے ہوتے ہیں پہاڑ ایسے ہیں، وہ اوتاد کی طرح ہیں، جیسے خیموں کے لیے وہ کھوٹے ہوتے ہیں. اچھا یہ چیز پرانے زمانے میں معلوم نہیں تھی، کب معلوم ہی معلوم، 1960 کے آس پاس، بہت اس سے پیچھے جانا ہے تو 1865 کے آس پاس، حالانکہ زیادہ سا یہی ہے، 1950-60 کے آس پاس یہ بات معلوم ہوئی. ایک کتاب لکھی گئی ارتھ، اس کا لکھنے والا ہے فرانک پریس امریکی، وہ 12 سال تک نیشنل امریکن سائنس کی جو یعنی انسٹیٹیوٹ ہے پورے امریکہ کا بڑا، ناسا نہیں، اس کا ایک بڑا یعنی سائنٹسٹ تھا جس جو جیولوجی میں ایکسپرٹ تھا، اس نے کتاب لکھا ارتھ، اس کے اندر اس نے بتایا کہ یہ جو پہاڑ ہیں ان کا جتنا حصہ اوپر ہوتا ہے اس سے زیادہ نیچے ہوتا ہے، اور اس نے ڈائیگرام نکال کے بتایا تو ڈائیگرام دیکھنے والا دیکھ کے بولے گا یہ کھوٹوں کی طرح ہی ہے، اور اس نے بولا بھی یہ اسی طرح سے ہوتا ہے. اس کے بعد سے اس پہ ریسرچ زیادہ شروع ہوئی اور وہ کئی یونیورسٹیز میں تقریباً سب میں پڑھائی جاتی کتاب ارتھ. اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ پہاڑ جو ہیں زمین کی سٹیبلٹی کو باقی رکھتے ہیں، اور وہ زمین میں کھوٹوں کی طرح ہوتے ہیں، اور نیچے حصہ زیادہ ہوتا ہے اور اوپر حصہ کم ہوتا ہے اس کا. بعد میں پھر اور زیادہ ریسرچ ہونے لگی، پلیٹ ٹیکٹونکس، آئسوسٹسی، اور اس طرح سے جتنے بھی علوم ہیں یعنی جتنے عناوین ہیں اس پر تحقیق ہونے لگی. سائنسداں بولتے ہیں کہ زمین میں دو طرح کے لیئرز ہوتے ہیں، ایک تو پانی کے اندر ہوتے ہیں، زمین کا جو قشر ہے، آپ پھل کھاتے ہیں، کچھ پھل سخت بھی ہوتے ہیں، ان کو آپ کو جیسے ناریل ہوتا ہے اس کو پھوڑنا پڑتا ہے، اس کے اندر سے گودا نکلتا ہے، تو اوپر کا سخت حصہ ہوتا ہے، زمین کا بھی ایسا ہی ہے، اوپر اس کا ایک سخت لیئر ہے، لیکن اندر کیا ہے، اندر لاوا ہے، بالکل جیسے ناریل میں پانی ہوتا ہے نا، لیکن وہ لاوا ہے پانی نہیں ہے. اور وہ جو یعنی قشر اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ پلیٹس ہے، جیسے آپ کے گھر میں ٹائلز ہوتی ہیں، ایک نہیں ہو، اس کے اندر کیا ہے، پلیٹس ہیں. وہ پلیٹس کیا ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ حرکت کرتی رہتی ہیں، یا تو اپنے سے دور جاتی رہتی ہیں یا تو قریب آتی رہتی ہیں. قریب آتے آتے بعض اوقات اتنی چپک گئی کہ اس کے بعد بھی ان کا ایکشن جاری رہتا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے، دو میں سے ایک ہوتا ہے، یا تو وہ ایک پلیٹ جو ہے نیچے جاتی ہے اور ایک اس کے اوپر آتی ہے، یا پھر وہ دونوں اس طرح سے ہو جاتی ہے ایک دم، تو اس سے کیا بن جاتے ہیں، یہ بہت سلو پروسیس ہوا ہے، بولتے ہیں وہ ملینز سالوں سے چل رہا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے، ایسا نہیں کہ روزانہ ہو رہا ہے، ایسا ایک سال میں کتنے انچ اس طرح کا فرق پیدا ہوتا ہے، دوری کے اعتبار سے یا قربت کے اعتبار سے. اور یہ جو پہاڑ بنے ہوئے ہیں اس طرح سے، انہوں نے ان کے راکس وغیرہ چیک کیے، تو اس میں ان کو اس طرح کی جیسے آپ چادر ہیں، چادر آپ بچھا دیے اور بیٹھنے کے بعد آپ کو لگا کہ نہیں میں زمین پہ بیٹھتا ہوں زیادہ ٹھنڈا لگ رہا، تو آپ کیا کرتے، چادر کو ڈھکیل کے کونے میں کر دیے، تو چادر کی کیا ہوتی ہے اس میں سلوٹیں آتی کہ نہیں آتی، سمجھ رہا کہ نہیں سمجھ رہا؟ ہاں، چادر موٹی جتنی ہو اتنا زیادہ ہوگا ویسا، تو آپ چادر کو ڈھکیل دیے ادھر تو چادر کیا ہوگی، اس طرح سے سلوٹیں آئیں گی اس کے اندر، جتنا کونے میں اور ڈھکیل دیں گے اور اوپر ہو جائے گی وہ، پہاڑ ایسے بنتے ہیں، پہاڑ ایسے بنتے ہیں۔ ان کا بولنا یہ ہے کہ یہ جو پہاڑ، اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں بھی جائیں گے نہیں جائیں گے ہم لوگ، اس کی مستقل ایک کتاب لکھی ہوئی اس کے اوپر ایک مصری عالم نے، اور وہ اسی موضوع کے اوپر ریسرچ کر کے، وہ سائنٹسٹ بھی ہے اور انہوں نے لکھا ہے اس کے اوپر۔ تو وہ جو پہاڑ ہیں ان کا بولنا ہے کئی اعتبار سے، آپ چیٹ جی پی ٹی بھی جا کے ڈال کے دیکھو، کہ پہاڑ زمین کے ایکویلیبریم کو کیسا باقی رکھتے ہیں، زمین کو کیسے وہ قائم رکھتے ہیں، زمین کو کیسے وہ یعنی اس کے اندر بیلنس باقی رکھتے ہیں، آپ کو وہ بھی بتائے گا، چیٹ جی پی ٹی میں بھی جواب آئے گا آپ کا، اور اس نے زیادہ جوابات دیے اس میں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ، اور سائنٹسٹ بولتے بھی ہیں، جو پہاڑ کا علاقہ ہوتا ہے جہاں زلزلے آتے ہیں، پہاڑ ان کے امپیکٹ کو کم کرتا ہے، اور پہاڑوں کی وجہ سے جو بیلنس باقی رہتا ہے، کیونکہ زمین کے اوپر کے جو پہاڑ ہوتے ہیں اور سمندروں میں جو پہاڑ ہوتے ہیں، اور اس کا اتنا ہی حصہ نیچے ہوتا ہے، یہ زمین کا بیلنس باقی رکھتا ہے، زمین کا بیلنس۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جیسے لوڈ بیلنسنگ بولتے ہیں، معلوم ہے کسی کو ٹائر کیا ہوتا، ویل جو ہوتا ہے، ویل بیلنسنگ معلوم ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ وہ ویل اگر اس کے اندر بیلنس نہیں ہو تو ڈگ ہو جاتا اور وہ کھڑ 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 کرنا شروع کرتا، تو اس کو کیا کرتے، بیلنس کرنے کے لیے تھوڑا سا ایکسٹرا ہاں لوڈ دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہو جاتا، اس لوڈ کی وجہ سے وہ اس کا روٹیشن صحیح ہوتا، جھٹکے کم مارتا ہو۔ پہاڑ اسی طرح سے ایکٹ کرتے ہیں، کیونکہ زمین کیا ہو رہی ہے، گھوم رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سارے پہاڑ ہیں، یہ سارے مل کے اس کا روٹیشن جو ہے، اگر یہ نہیں ہوتا تو ہوائیں پریشان کر دیتی ہم لوگوں کو، ہمارے لیے اس پر جینا مشکل تھا۔ اسی طرح سے پہاڑ جو ہے وہ زمین کی جھیج کو روک کے رکھتے ہیں، زمین کو پکڑ کے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین کا بیلنس باقی رہتا ہے ایکو سسٹم کا۔ پہاڑ موسموں کے بننے میں مددگار ہوتے ہیں، کیونکہ ہوائیں، بادل بننا اور پھر بارش ہونا اور اس کا پانی اور سارا نظام جو ہے ایکو سسٹم زمین کا، اس میں بھی پہاڑوں کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے کلائمیٹک چینجز کے اندر۔ تو پہاڑ زمین کے لیے ایک اعتبار سے بیلنس قائم کرنے والے ہیں، جیسے خیموں کو قائم رکھنے کے لیے کیا ہوتے ہیں، کھوٹے ہوتے ہیں، اور واقعی کھوٹوں کی طرح سے وہ زمین میں گڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے پلیٹس کا جو گریویٹیشنل بیلنس ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے۔ بہت زیادہ اس کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں، اتنا ہم سمجھ لیں کہ جیسا کھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے مضبوطی آتی ہے خیمے میں، وہ دیکھنے کے اعتبار سے بھی پہاڑ نیچے کھوٹوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، اور اس سے زمین کا بیلنس باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا پہاڑوں کے بارے میں، وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، ہم نے شامخات، شمخا جو ایک گھمنڈ سے اونچا ہونے کو بولتے ہیں، ایک دم گھمنڈ کے ساتھ اونچے اونچے پہاڑ ایسے جو ہے قائم ہے اوپر، شاندار پہاڑ ایک دم اونچے اونچے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر کھوٹے والے بڑے بڑے پہاڑ قائم کر کے رکھے ہیں۔ جتنا وہ اوپر ہوتا ہے، جیسے آئس برگ ہوتا ہے، جتنا اوپر ہوتا ہے سمندر میں، جو برف کے پہاڑ ہوتے ہیں معلوم ہے، جتنا وہ اوپر ہوتا ہے اس سے نیچے اس سے زیادہ ہوتا ہے، یہی حال پہاڑوں کا ہوتا ہے، وہ کیل کی طرح زمین میں ٹھونکے ہوئے ہیں، جو زمین کے بیلنس کو باقی رکھتے ہیں اور پلیٹس کو ڈسٹرب ہونے سے بچائے رکھتے ہیں۔ یہ آج معلوم پڑا، کب، 1960 کے آس پاس، قرآن میں کب ہے یہ، بہت پہلے سے، تو قرآن میں دو باتیں پہاڑوں کے بارے میں بنیادی طور پر آئیں، اور بھی باتیں ہیں لیکن دو بنیادی باتیں ہیں. نمبر ایک، یہ کھونٹے کی طرح زمین میں پیوست ہیں، زمین کے سینے میں کیل کی طرح ٹھوکے ہوئے ہیں. یہ پہلے نہیں معلوم تھا، کوئی جا کے دیکھا نیچے، سائنس کی ترقی سے معلوم پڑا ہے. نمبر دو، یہ زمین کے بیلنس کو باقی رکھتے ہیں. یہ کہاں ہیں؟ یہ بھی قرآن میں ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس میں اونچے اونچے پہاڑ کھونٹوں کی طرح قائم کر دیے. سورہ نازعات میں اللہ نے کہا والجبال ارساها ارساها اثبتها، ہم نے کیا کیا؟ پہاڑوں کو زمین میں پیوست کر کے ان کو پختہ ثابت کر دیا، مضبوطی سے اس کو قائم رکھا. دوسری جگہ سورۃ الغاشیہ میں اللہ نے کہا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے وہ زمین میں نصب کر دیے گئے. ٹیبل پر کے گلاس کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے ٹیبل ہلا دیا تو گلاس بھی چلا گیا، ویسے نہیں، یہ بالکل پیوست ہیں زمین میں، ہلتے نہیں، اپنی جگہ قائم ہے، اور زمین کے پرتوں کو وہ قائم رکھتے ہیں، اس کو پلیٹس بولتے ہیں. ایسی کئی پلیٹس ہیں کہ نیچے ایک ہوتی ہیں، جو زمین پہ کے جو ہموار زمین ہوتی ہے اس پہ کی جو پلیٹس ہوتی ہیں زمین کی، وہ ان کی یعنی وہ موٹی یعنی ہوتی ہیں لیکن ہلکی ہوتی ہیں. لیکن جو سمندروں میں ہوتی ہیں ویسی پلیٹ سمندروں میں ہوتی ہیں، سمندروں کے نیچے جو زمین جاتی پھر اس کے نیچے لاوا آنے کے پہلے جو پلیٹس آتی ہیں، پلیٹ آپ کھانے کی مت سمجھو. اسکول میں بچے کو پوچھے دو دو کتنے ہوتے ہیں تو بولے چار روٹی، بھوک لگی اس کو تو روٹی دکھ رہی اس کو. پلیٹس کا مطلب جو پلیٹس ہوتے ہیں اس طرح سے فرش کے پلیٹس ہوتے ہیں نا، ہاں لیئرز، تو سمندروں میں جو ہوتا ہے ان کی چوڑائی کم ہوتی ہے لیکن ان کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے، وزنی ہوتی ہے. وہ یہ ایک بیلنس ہے جو اللہ نے بنا کے رکھا ہے، سمندر زمین، اس کے اندر جو پہاڑ ان کے اندر بھی پہاڑ ہوتے ہیں. یہ آج جا کے سائنسدانوں کو معلوم پڑ رہا ہے، بیسویں اور انیسویں صدی، اکیسویں صدی میں معلوم پڑا ہے. یہ اب جا کے تحقیق کرنے سے بہت ساری چیزیں معلوم ہو رہی ہیں، آگے جا کے بھی بہت معلوم پڑے گا. قرآن، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہمن قریب جلدی سنوریہم آیاتنا، اپنی آیتیں نشانیاں ان کو دکھائیں گے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، آسمانوں میں، وفی انفسہم، اور خود ان کے اپنے وجود میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ کھل کے ان پر واضح ہو جائے گا کہ اللہ کی طرف سے جو آیا ہے وہ حق ہے، یہ دین حق ہے، یہ نبی حق لے کر آیا، یہ کتاب حق ہے، اللہ کی طرف سے جو بات آئی ہے وہ حق ہے. تو ان کو آسمانوں میں بھی نشانیاں دکھائیں گے، ان کے اپنے اندر نشانیاں دکھائیں گے، اور ان پر بالکل کھل کے واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے، مانو نہیں مانو ان کی مرضی، لیکن واضح تو ہو جائے گا کہ واقعی یہ حق ہے. تو پہاڑوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھا نہیں تم نے پہاڑوں کو کہ کیسے ہم نے ان کو نصب کر دیا زمین میں. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، ہم نے زمین میں ان کے لیے کھونٹے ٹھونک دیے، کھونٹے بنا دیے. پہاڑ ان کو رواسی کہا گیا، کھونٹوں کی طرح ہیں وہ. ان تمید بہم، کہ کہیں زمین ان کے ساتھ جھک نہ جائیں، مائل نہ ہو جائیں، ایک طرف ڈھلک نہ جائیں، امبیلنس اس میں نہ ہو، بیلنس باقی رہے، کہ کہیں ان کے ساتھ زمین کیا ہو. اللہ تمید ابہم، علماء نے کہا کہ ان تمید ابہم سے مراد کیا ہے، اللہ تمید ابہم، کہ کہیں زمین ان کے ساتھ ایک جانب جھکاؤ اس کے اندر نہ آ جائے، ٹھیک سے بیلنس زمین رہے باقی. تو ان پہاڑوں کو جو اللہ نے زمین کے اوپر رکھا ہے اس میں اضطراب پیدا ہونے سے بچانے کے لیے، اس کے اندر وائبریشن، اس کے اندر جھکاؤ، امبیلنس پیدا ہوگا اگر پہاڑ نہیں ہوں گے. تو زمین کو وائبریشن سے بچانے کے لیے اور زمین کو کپ کپانے سے اور زمین کو ہلنے ڈلنے سے اور اس طرح کے ماحول پیدا ہونے سے کہ رہ نہیں سکتا انسان یہاں پہ، اللہ نے اس کو بچانے اس کے لیے کیا کیا؟ پہاڑ قائم کی یہاں پر. یہ سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 31 میں اللہ نے بتایا ہے. دو باتیں ہم نے دیکھی کہ زمین کو اللہ نے رہنے لائق بنایا اور زمین کے اندر اضطراب پیدا ہونے اور اس کے امبیلنس اس میں ہو جائے اس سے بچانے کے لیے اس پر کیا بنا دیے؟ پہاڑ بنا دیے. جو اللہ زمین اتنی بڑی زمین اس کو اس طرح سے قائم رکھے ہوئے ہے اور اس کا نظام باقی رکھے ہوئے ہے, جو اتنی قدرت والا ہے, جو پوری زمین کا نظام چلا رہا ہے, کائنات تو ہے ہی ہے, زمین کا نظام دیکھو اور اس کی بناوٹ کو دیکھو, تمہارے رہنے کے لیے کتنی مناسب ہے. جو اتنی قدرت والا اتنے علم والا ہے وہ تم کو بنانا نہیں جانتا؟ جو اتنی بڑی زمین بنایا اور پہاڑ ایسے ٹھوک دیا اس میں اور زمین کا نظام ایسا بنایا کہ سائنسداں 1960 کے بعد معلوم کرے گا اچھا ایسا رہتا زمین میں, اس کو پہلے سے معلوم تھا, بنایا اس نے ایسا. پہاڑوں کی حکمت اور زمین کے بارے میں تفصیلات آج جا کے سائنسی ترقیوں سے معلوم ہو رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ اس کا بننا بہت صحیح تھا, ایسا ہونا ضروری تھا, ایسا ایسا نہیں رہتا تو ایسا ہوتا تھا. تو آج جا کے وہ معلوم پڑ رہا ہے کہ اس کی بناوٹ ایسی ہی ہونی چاہیے تھی انسان کے وجود کے یہاں باقی رہنے کے لیے. تو جو اتنا قدرت والا ہے, جو اتنے گہرے علم والا ہے, جو اتنے عظیم علم والا ہے, اس کو تمہارے بنانے کا علم نہیں ہے. جو اتنا سب بناتا ہے وہ تم کو نہیں بنا سکتا, جو اتنی قدرت والا ہے وہ تم جیسی مخلوق نہیں بنا سکتا. تو یہ پہلی دلیل ہے اس اعتبار سے کہ جو الخلاق ہے, جو بنانے پر قادر ہے, جس کی قدرت بھی کامل ہے اور جس کا علم بھی کامل ہے. یہاں ایک بات یہ بھی سوچنے کی ہے کہ انسان کی فطرت میں تمنا ہے, چاہت ہے, ایک دنیا ایسی ہو جہاں کوئی کسی کا دشمن نہ ہو, جہاں امن و امان ہو, جہاں نعمتیں اعلیٰ درجے کی ہوں, خراب نہ ہو, جہاں انسان کی زندگی ایک دم پرسکون ہو. ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں ہے ایسا نہیں ہے. اس اللہ نے اس دنیا کو بنایا لیکن یہاں رہ سکتے ہیں ہم لوگ, لیکن انسان کی چاہت کیا اس سے؟ جو اللہ یہ بنا سکتا ہے اس سے اچھی دنیا نہیں بنا سکتا. اس نے آخرت بنائی ہے, جنت بنائی ہے کہ وہ وہاں پہ انسان کو بسائے جو وہاں بسائے جانے لائق ہو. یہ دنیا خود بتا رہی کہ بنانے والا بہت زبردست بنانے والا ہے, اور انسان کی چاہت ہے کہ ایسی دنیا ہو, اور نہیں ہوگی وہ دنیا. انسان چاہتا ہے امن و امان والی, جہاں پر انصاف ہو, جہاں صحیح ہو, ظلم نہ ہو, جہاں دھوکہ نہ ہو, جہاں جھوٹ نہ ہو, جہاں خیانت نہ ہو, جہاں پر بیماری نہ ہو, جہاں پر موت نہ ہو, جہاں پر غم نہ ہو, دکھ نہ ہو. ایک دنیا ہونی چاہیے اسی, اور نہیں رہے. انسان کو یہاں بھوک لگتی کھانا ہے, پیاس لگتی پانی ہے. انسان کے دل میں عدل و انصاف کا جذبہ بھی تو ہے, انسان کے دل میں زندگی اچھے سے گزارنے کا احساس بھی تو ہے, اچھی زندگی ہونا چاہیے. لیکن یہاں ہے کیا؟ وہ نہیں دکھ رہا. ایک دنیا ہونی چاہیے ایسی. یہ دنیا خود بتا رہی ہے کہ بنانے والا بہت زبردست ہے, وہ اس پر قادر ہے کہ انسان کے لیے ایسی دنیا بنائے جہاں پر اس کے لیے ہمیشگی ہو, وہاں پر اس کے لیے کیا ہو؟ سکون ہو, وہاں پر اس کے لیے نعمتوں کی کثرت ہو. وہ بہترین سے بہترین بنا سکتا ہے, تو تجھ کو بھی بنا سکتا ہے, واپس زندہ کر سکتا ہے. انسان کا بنانا اس کے لیے مشکل نہیں ہے جو اتنا سب کچھ بنا دیا. تو قرآن میں جو اللہ نے یہ دو باتیں کہیں ان میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خلاق ہے, وہ علم و قدرت والا ہے, وہ بہترین بنانے والا ہے, جس نے آسمان اور زمین کا نظام بنایا اور زمین اور پہاڑوں کو بنایا. وہ اللہ تجھ کو بھی بنا سکتا ہے, اتنا بڑا یہ وہ بنا سکتا ہے. تو تو کچھ بھی نہیں ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے, تجھ کو بنانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ دو باتیں ہم نے دیکھی. انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم اور باتیں بھی دیکھیں گے جو اور دلیلیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ بنانے پر قادر ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, اور اس کے بعد میں اور بھی آیتیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے وہ جالنا نو مکم صبح تھا, اس میں کیا باتیں ہیں, ایک ایک کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق دے, اور قرآن کو پڑھنے, اس کو سیکھنے, اس کو سمجھنے, اس کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.